أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم.
میرے شیخ، میرے پیر و مرشد عارف باللہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دعوت برکاتہم فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں نہیں ہے تیرا درد و غم، جس کے دل میں نہیں ہے تیرا درد و غم، ہو کہ انسان نہیں جانور سے وہ کم. یعنی فرمایا کہ دیکھو، دل تو جانور کے سینے میں بھی ہے اور دل انسان کے سینے میں بھی ہے، تو اور دل کا کام یہ ہے کہ پورے جسم میں خون کو مہیا کرنا، یہ دل کا کام ہے، دل یہ کام کرتا ہے. اب جانور کے دل سینے میں بھی جو دل ہے وہ بھی یہی کام کرتا ہے، انسان کے سینے میں دل ہے وہ بھی یہی کام کرتا ہے، تو پھر انسان اور جانور کے دل میں فرق کیا ہوا؟ جب دونوں کا کام خون کا مہیا کرنا ہے اور سپلائی کرنا ہے، تو پھر انسان کے دل میں اور جانور کے دل میں کیا فرق ہوا؟ پھر انسان اشرف المخلوقات، انسان کو کہتے ہیں کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، تو جب اشرف المخلوقات ہے تو انسان کی اشرفیت کس چیز پر ہے؟ انسان کی اشرفیت پھر کس چیز پر ہے؟ تو حضرت نے کیا فرمایا کہ جس کے دل میں نہیں ہے تیرا درد و غم. فرما رہے کہ انسان کی اشرفیت کا پتہ کیسے چلے گا؟ کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا. انسان کا دل اور جانور کے دل میں فرق یہ ہے کہ انسان کا جو دل ہے، مسلمان کا جو دل ہے، اللہ والے کا جو دل ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی محبت پر، اللہ تعالیٰ کے نام پر دھڑکتا ہے. وہ یہ انسان کا دل، اس کو کہتے ہیں انسان کا دل. لہذا کیا فرمایا؟ جس کے دل میں نہیں ہے تیرا درد و غم. یا پتہ یہ چلا کہ جس کے دل میں ہے تیرا درد و غم، اس کو قضی عکس کریں گے، شعر کیا ہے؟ جس کے دل میں نہیں ہے تیرا درد و غم. قضی عکس کریں گے، جس کے دل میں ہے تیرا درد و غم. تو اس کو تو کہا کہ ہو کہ انسان نہیں جانور سے وہ کم، اور ہو کہ انسان جانور سے بھی بڑھ کر ہے، وہ اشرف المخلوقات ہے میرے دوستو. وہ دل، وہ کون سا دل ہوگا؟ وہ دل ہوگا کہ جس دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، اللہ تعالیٰ کا غم جس دل کے اندر ہے. اللہ تعالیٰ کی محبت تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کیا چیز ہے؟ کہ خوشی پر ان کی مرنا اور جینا ہی محبت ہے، خوشی پر ان کی مرنا اور جینا ہی محبت ہے، نہ کچھ پروائے بدنامی، نہ کچھ پروائے عالم ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کی خوشی کی خاطر سے جو کام کرے وہ کام کرنا جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو، اور وہ کام کرنا جس سے اللہ تعالیٰ، وہ کام سے بچنا جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو، بس یہ محبت ہے میرے دوستوں. اور غم کیا چیز ہے؟ یعنی اس کو یہ غم لگا ہوا ہے کہ دیکھیے، جیسے محبوب ہوتا ہے نا، جب انسان کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو محبت کرنے والے کو اپنے محبوب کی طرف سے غم لگا ہوتا ہے، اور وہ غم یہ ہوتا ہے کہ کہیں میری کسی حرکت سے، میری کسی قول سے، میری زبان کے کسی الفاظ سے، میری کسی عمل سے میرے محبوب کو تکلیف نہ ہو اور وہ ناراض نہ ہو جائے. کیوں صاحب، عاشق کو یہ غم لگا ہوتا ہے کہ نہیں لگا ہوتا؟ تو بس میرے دوستو، اللہ تعالیٰ کے عاشقوں کو بھی یہ غم لگا ہوا ہے کہ میری کسی ادا سے، میری کسی حرکت سے، میرے کسی لفظ سے، میری کسی خاموشی سے میرا مالک اور میرا پالنے والا وہ ناراض نہ ہو جائے. بس یہ ہے دل. اسی لیے میرے مرشد نے فرمایا کہ جو اللہ والے، جو اپنے دل، جن کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہوتی ہے، جن کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کا درد ہوتا ہے، جن کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کا غم ہوتا ہے، فرمایا کہ ان لوگوں کو اہل دل بھی کہتے ہیں. پھر حضرت نے فرمایا کہ اہل دل، اللہ والوں کو اہل دل کیوں کہتے ہیں؟ جبکہ دل تو مکھی کے سینے میں بھی ہے، بکرے کے سینے میں بھی ہے، کتے کے سینے میں بھی ہے، تمام جانوروں کے سینے میں دل ہے، لیکن اللہ والوں کو اہل دل کیوں کہتے ہیں؟ کافر کے سینے میں بھی دل ہے. فرمایا کہ بات یہ ہے، پھر اس کا جواب دیا کہ اللہ والوں کو اہل دل کیوں کہتے ہیں؟ فرمایا اللہ والوں کو اہل دل اس لیے کہتے ہیں کہ اہل دل آکس، اہل دل آکس کے حقرا دل دہت، اہل دل آکس کے حقرا دل دہت. اہل دل ان لوگوں کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو اپنا دل دیتے ہیں، اہل دل آکس کے حقرا دل دہت، اور اہل دل ان کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو اپنا دل دیتے ہیں، اور دل دہت اورا کے دل رامی دہت، دل اسی کو دیتے ہیں جس نے ان کو دل دیا ہے. دل کس کو دیتے ہیں؟ اپنے دل کو خالق دل پر فدا کرتے ہیں، اپنے دل کو خالق دل کو دیتے ہیں. تو پھر یہ میرے دوستو اہل دل کہلاتے ہیں. پھر ان کے دل میں جو اللہ کی محبت آتی ہے، پھر وہ اپنی ہر چیز کی نگرانی کرتے ہیں، اپنی داڑھی کی بھی نگرانی کرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ جو میری داڑھی بالغ ہو رہی ہے تو قینچی لگ کر ایک مٹھی سے کم نہ ہو جائے. جس کو یہ فکر، کیونکہ اب کہتے بعض لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں حجام کے پاس گئے تھے، حجام نے ہمیں باتوں میں لگا کر ہماری داڑھی کو سڈول بناتے بناتے ہمیں بالکل ڈال بنا دیا، یعنی گڑیا بنا دیا. تو میرے دوستوں اللہ والے وہ ہیں کہ جن کے دل میں ہی ہوتا ہے کہ وہ اپنی داڑھی کو غور سے دیکھتے رہتے ہیں، اپنی داڑھی کو اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو پیمانہ رکھا نا، اللہ تعالیٰ نے داڑھی کو جو ناپنے کا پیمانہ رکھا وہ ہاتھ رکھا، اپنی مٹھی رکھا. انسان جب کہتا ہے نا مٹھی میں، اللہ تعالیٰ نے قوت رکھی ہے کہ کسی کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے، کہتا ہے چھڑا کے دکھا، چھڑا کے دکھا. کیوں؟ پتا چلتا ہے کہ ہاتھ سے وہ طاقت دکھاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مٹھی ایسی رکھی، پھر ایسی بند رکھی کہ جب انسان اپنی داڑھی کو اپنی مٹھی میں پکڑ لے، اپنی داڑھی کو اپنی مٹھی میں پکڑ لے تو پھر اس کے اندر کیچی کوئی گھسڑ نہیں سکتا. اس لیے تو شریعت نے پیمانہ رکھا کہ جب تم اپنی داڑھی بناؤ تو اپنی داڑھی کو اپنی مٹھی میں رکھو، تو اب کینچی اس کے اندر نہیں گھس سکتی. اب کاٹنے کا طریقہ کیا ہے؟ اپنی مٹھی پکڑ لی تھوڑی کے نیچے سے اور یہ ایسے کر کے کاٹا، تو نتیجہ کیا ہے کہ داڑھی مٹھی سے کم ہو ہی نہیں سکتی. جو آدمی داڑھی کو اور پھر مٹھی کو کھلوا نہیں سکتا، بتائیے کینچی اس کے اندر گھس سکتی ہے؟ آپ بتائیے، آپ یہ تجربہ خود کر کے دیکھیے گا کہ داڑھی کو اپنی مٹھی کے اندر رکھے کینچی اس کے اندر گھس نہیں سکتی. ہاتھ کر سکتا ہے، لیکن میرے دوستو اللہ والے کا جو اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ کے عاشق ہوتے ہیں، ایک مٹھی سے کم ان کی داڑھی کٹ نہیں سکتی. کیونکہ داڑھی کا ایک مٹھی سے کم کرنا یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے. انسان اتنی محنت کرے، دیکھیے جب پودا بڑھتا ہے نا، پودے کی جڑوں کو مضبوط کرنے کے لیے، پودے کی جڑ کو مضبوط کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں کہ پودے کو اوپر سے بڑھنے نہیں دیتے، بلکہ اوپر سے اس کو قینچی سے کاٹتے ہیں. تو جتنا پودے کو اوپر سے کاٹیں گے نا تو اس کی جڑ نیچے اتنی زیادہ مضبوط ہوتی ہے. یہ باغبانی کا ایک قاعدہ ہے. لیکن اگر کسی آدمی کا پھول دینے کا وقت آیا اور پھول دینے کے وقت میں وہ اوپر سے شاخوں کو کاٹ دے تو پھر اس شاخ کے اندر کیا ہوتا ہے؟ پھول نہیں لگتا. دادا اسی طرح سے اگر کسی نے ایک مٹھی داڑھی کو مٹھی ہونے سے مٹھی ہو گئی یا مٹھی ہونے سے پہلے اس کو کہتے ہیں ذرا ٹرم کر لیں، ذرا سیٹنگ کر لیں، ایک بال یوں جا رہا ہے وہ بال یوں جا رہا ہے، تو میرے دوستو اللہ تعالیٰ کی محبت میں جو اس کا ایک بال یوں جا رہا ہے، ایک بال یوں جا رہا ہے، یہ جو بال ادھر ادھر جا رہے ہوتے ہیں نا، یہ جو بال ادھر ادھر جا رہے ہوتے ہیں، اصل میں تو اللہ تعالیٰ کو اسی پر پیار آتا ہے. دادا صحابی کا واقعہ ہے کہ ایک صحابی کے ایک داڑھی پر ایک بال تھا، ایک بال تھا صرف، تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ کر ہنسنے لگے. جب اس کو دیکھ کر ہنسے تو وہ گیا، اس نے وہ بال کاٹ دیا جا کر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، نے پوچھا، ارے ظالم تیرا بال کہاں گیا؟ اس نے کہا حضور میں نے اس لیے وہ بال کاٹ دیا کہ آپ اس کو دیکھ کر ہنس رہے تھے، میں سمجھا کہ وہ برا لگ رہا ہے، آپ جو ہے وہ اچھی نظر سے اس کو نہیں دیکھ رہے، اس لیے میں نے اس کو جا کر کاٹ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ارے ظالم وہ جو میں تجھ کو دیکھ کر ہنس رہا تھا، دراصل وہ تیری داڑھی کا جو ایک بال تھا اس پر فرشتے جھول رہے تھے، تو ان کو دیکھ کر مجھ کو خوشی ہو رہی تھی. تو پتہ یہ چلا عاشق کا وہ بال جو ایک مٹھی بھی ہو، ایک مٹھی نہیں ہوتا، ایک دو چند بال نکل رہتے ہیں، جب فرشتے اس داڑھی پر مزے لے رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو رہتا ہے. جب نبی صلی اللہ تعالی وسلم خوش ہو رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کتنے خوش ہو رہے ہو گئے. تو اس لیے میرے دوستوں یہ جو داڑھی ایک مٹھی سے پہلے ادھر جا رہی ہے، ادھر جا رہی ہے، یہاں ہو رہی ہے، وہاں ہو رہی ہے، اس سے گھبرائے نہیں. اللہ تعالیٰ کو وہ مخلوق کی نظر میں تو جچ نہیں رہا ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی نظر اس پر ہوتی ہے کہ دیکھو میرا بندہ میری خاطر سے اس کی داڑھی ٹیڑھی میڑھی ہو رہی ہے، لیکن میری محبت میں وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں پیارا ہوتا ہے. کیونکہ مخلوق کی نظر میں تو اچھا نہیں ہوتا لیکن اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ اچھا اور پیارا بھی ہوتا ہے میرے پیارے دوستو. اس لیے وہ داڑھی کو جناب ایک مٹھی سے کم پر, عاشق کو تو یہی فکر ہوتی ہے کہ میری کوئی نظر, میری کوئی زندگی کی کوئی سانس, میرا کوئی عمل, میرا کوئی قدم, میری کوئی صورت, میرا بال اور میرا لباس وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں نہ گزرے. وہ اس کو یہی غم لگا ہوتا ہے اور یہی وہ جو دل میں اس کے غم ہے میرے دوستو, اور یہ محبت ہے کہ میری ہر ادا اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے مطابق گزرے. اس کی جو یہی ادا ہے میرے پیارے دوستو, اس کی جو یہی ادا ہے وہ یہی ادا تو اللہ تعالیٰ کے پیار کے قابل بناتی ہے اس کو. یہی تو وہ چیز ہے کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم میں اور اللہ والوں میں فرق کیا ہے. اللہ والے کا جو دل ہوتا ہے وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف متوجہ رہتا ہے. اللہ والے کا جو دل ہے وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف متوجہ رہتا ہے. اور میرے شیخ اور مرشد نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی طرف دل کو متوجہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اس دل کو کسی اللہ والے کے دل سے ملانا ہوگا. ایک خط آیا, ایک خاتون نے خط لکھا کہ حضرت والا کو خط لکھا میرے شیخ اور مرشد کو کہ میں نے جب سے آپ سے بیعت کی ہے, لیکن ہمارے شیخ عورتوں کو بیعت اس طرح نہیں فرماتے کہ ہاتھوں میں ہاتھ دو بے نظیر کا ساتھ دو, اس طرح بیعت نہیں فرماتے کہ ہاتھ میں ہاتھ دے کر یا ان کو سامنے بٹھا کر. نہ پہلے تو حضرت کا اگر کسی جگہ ایسا معمول ہوتا کہ اس کا محرم موجود ہے, کمرے نزدیک ہے, تو حضرت یوں کرتے تھے ایک چادر لے کر وہ چادر دوسرے کمرے تک, او دوسرا تیسرے کمرے تک وہ لمبی چادر پھیلا دیتے, پھر اس چادر کو پکڑ لیتے اور ادھر اس کے شوہر سے فرماتے جاؤ اپنی بیوی کے کہہ دو چادر پکڑ لے. اس طریقے سے حضرت بیعت فرماتے تھے. اور اب جو حضرت بیعت فرماتے ہیں وہ اس طریقے سے کہ شوہر یا بھائی یا باپ نے کہا کہ میری بیٹی میری بیوی آپ سے بیعت ہونا چاہتی ہے یا بہن, تب حضرت فرماتے اچھا ان سے کہہ دو میں نے ان کو بیعت کر لیا, اور اس بیعت کا نام ہے بیعت عثمانی. صلح حدیبیہ کے موقع پر جب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست پر اور ہاتھوں پر تمام صحابہ بیعت کر رہے تھے تو حضرت عثمان موجود نہیں تھے, تو حضرت عثمان کا آپ نے اپنا ہاتھ رکھا اور فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے, تو اس لیے اس بیعت کا نام بیعت عثمانی ہے. تو حضرت والا اس طرح سے بیعت فرماتے ہیں عورتوں کو. اس لیے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا انی لا اصافح النساء, میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا. موطا امام مالک کی روایت ہے کہ میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا. تو بہرحال بتانا یہ مقصد تھا تاکہ پتا چلے عورتیں کیسے بیعت ہوتی ہیں, یہ پتا چلے. وہ عورت حضرت سے بیعت ہو گئی تو اس نے حضرت کو خط لکھا کہ حضرت والا جب سے میں آپ سے بیعت ہوئی ہوں مجھے نظر کی حفاظت کی توفیق ہو رہی ہے, یعنی میں بد نظری سے بچ رہی ہوں. پتا چلا عورتوں میں بھی یہ بیماری ہوتی ہے, اس لیے اگر ہم نے اپنی عورتوں کو ٹی وی سے نہ بچایا, اور بات تو یہ کہ جس گھر میں بیوی موجود ہو وہاں ٹی وی کی ضرورت ہے, بیوی کا وزن ٹی وی سے برابر ہے نا, جہاں بیوی موجود ہو وہاں ٹی وی کی کیا ضرورت ہے. رہی جی خبریں چاہیے تو کیا بیوی خبریں دینے کے لیے کافی نہیں ہے, یہ کام تو بخوبی انجام دے سکتی ہے. رہی بات کہ جی اصل میں وہ جو خبرنامے میں خاتون آتی ہے اس کو دیکھ کر خبریں سننے میں بڑا مزہ آتا ہے, تو اس یہ مزے کا یوں کرے کہ بیوی سے کہے ٹھیک ہے بھائی تو شادی کا جوڑا پہن لے گوٹے والا, یا اس کو خوبصورت پھول بوٹیوں والا جوڑا بنا کر دے دو اور اس کو کہہ دو لپسٹک لگا کر اور کاجل لگا کر اور بلش آن لگا کر تو تیار ہو کر بیٹھ جا اور ذرا مجھے خبریں سنا, لہذا پھر اس کو دیکھتا بھی رہے اور دیکھنے کے بعد بھی اگر کوئی کاروائی ہو جائے تو کیا ہے اس میں, چھاپا مار کاروائی کیوں جناب, پھر کیا حرج ہے اس میں. تو اس نے کہا کہ حضرت جب سے میں آپ سے بیعت ہوئی ہوں تو الحمدللہ مجھے نظر کی حفاظت کی توفیق ہو رہی ہے. ارے میاں تم ادھر آگے بیٹھو نا, کہاں ادھر سائڈ پہ بیٹھتے ہو بیوقوف, ادھر مت بیٹھا کرو, ادھر بیٹھو سامنے, ادھر آ جاؤ بیچ میں آ جاؤ ادھر. ہاں کمال ہے، کیا تم کو معلوم نہیں ہے سامنے بیٹھنا چاہیے؟ اور ادھر بیٹھو نا جگہ. آپ سامنے بیٹھنے کی زیادہ فکر کرنی چاہیے. تو اس نے کہا کہ جب سے میں آپ سے بیعت ہوئی ہوں مجھ کو نظر کی حفاظت کی توفیق ہو رہی ہے. کہا لیکن ایک بات ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ مجھے یہ ڈر ہوتا ہے کہ چونکہ میں آپ کی مریدہ ہوں، اس لیے میں آپ کی مریدہ ہونے کی وجہ سے نظر بچا رہی ہوں. مجھے اللہ تعالی کی طرف دھیان نہیں ہے، مجھے یہ دھیان ہے کہ حضرت میں چونکہ آپ سے بیعت ہوں اس لیے نظر بچانی ہے. دیکھو سوال کیسا ہے، اس میں اکثر لوگ پھنس جاتے ہیں، اس لیے میں نے اس کا ظاہر کر دیا تاکہ سمجھا دیں بات کو کہ جی ہم اس لیے نماز پڑھتے ہیں کہ شیخ کو پتہ چلے گا، شیخ ناراض ہو جائے گا نماز نہیں پڑھتا. ہم اس لیے فلاں کام کرتے ہیں کہ شیخ کو پتہ چلے گا کہ وہ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کا وہ خوف معلوم نہیں ہوتا. تو میرے پیارے دوستو، میرے پیارے شیخ اور مرشد نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ انسان جب کسی کو اپنا بڑا بناتا ہے، کسی کو اپنا شیخ اور مرشد اور پیر بناتا ہے، وہ کس لیے بناتا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں اس سے اللہ تعالیٰ کی محبت سیکھوں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی چھوڑ دوں، اور اللہ تعالیٰ کی محبت کا راستہ اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر طے کروں، اس لیے بناتا ہے. تو گویا کہ اس نے جو اللہ تعالیٰ کی محبت میں کسی اللہ والے کا ہاتھ پکڑا اور اللہ والے سے تعلق کیا، تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں پیر کو خدا بناؤں یا پیر کو سجدہ کروں. کیوں بھائی؟ وہ پیر کو سجدہ کرا، پیر اپنے کو سجدہ کراتا ہے. یا پیر کا مقصد یہ ہے کہ اس کو خدا کہے، یا پیر کا مقصد یہ ہے کہ اس کو نبی بنا دے، ہرگز نہیں ہے. بلکہ وہ پیر اس لیے پکڑتا ہے تاکہ اللہ تعالی کی محبت کا راستہ طے ہو جائے، اس لیے پکڑتا ہے. لہذا پتہ یہ چلا کہ وہ کس لیے کرتا ہے، کہ اللہ تعالی کی محبت سیکھوں. تو اس لیے میرے پیارے دوستوں، میرے پیارے بھائیوں، جب کسی کو رہبر بنایا اللہ تعالی کی محبت کے راستے کا، تو رہبر کا اکرام کرنا ایسا ہے جیسے راستے کا اکرام کرنا، اور راستے کا اکرام ایسا ہے جیسے منزل کا اکرام کرنا. اچھا بھائی جناب، ایک بات بتائیے، ایک آدمی آپ کے بچے کو پیار کرے، اس کو لڈو دے، اسے اس کے ساتھ کوئی محبت سے پیش آئے، تو آپ جو کہ بچے سے جو وہ محبت کر رہا ہے، آپ اس محبت کو کس کے کھاتے میں لکھیں گے؟ بچے کے کھاتے میں یا اپنے کھاتے میں؟ اپنے کھاتے میں لکھیں گے نا، کہیں گے کہ یہ جو بچے سے محبت کر رہا ہے دراصل مجھ سے محبت کر رہا ہے. تو میرے دوستو، اسی طرح سے اللہ والوں سے محبت کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے سے محبت کرنا ہے. جو محبت للہ ہوتی ہے وہ فی اللہ ہوتی ہے اور باللہ ہوتی ہے، یعنی اللہ والوں کے ساتھ جب محبت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس محبت کو اپنی محبت کے کھاتے میں لکھتا ہے. یہ ہے راز اس کا. اسی لیے اگر کوئی آدمی شیخ کی وجہ سے ایسا کوئی عمل کرتا ہے جو پہلے نہیں کرتا، اس کو یہ گویا معلوم نہیں ہوتا، اس کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، لیکن حقیقتاً دراصل وہ اللہ ہی کے لیے محبت کر رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے اس گناہ سے بچ رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس نے شیخ کو جو پکڑا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو پکڑا ہے. اب جیسے صدر صاحب کہہ دے یا کوئی بڑا آدمی کہہ دے، دیکھو یہ جو آدمی تمہیں بتائے وہ کرنا، جس سے یہ منع کرے وہ نہ کرنا، تو اب وہ آدمی کی جو بات مانے گا وہ کیوں مانے گا؟ کیونکہ صدر کا حکم ہے. کہتے کو اس کا کہنا اب صدر دیکھ نہیں رہا اس کو، لیکن وہ کہہ رہا دیکھو ایسے نہیں کرو، یہ بری بات ہوتی ہے، یہ کہہ رہا اچھا ایسا کرو اس سے اچھا فائدہ ہوتا ہے. تو بتائیے وہ جو اس آدمی کی بات مان رہا ہے وہ اس کی بات مان رہا ہے یا صدر کی بات مان رہا ہے؟ صدر کی بات مان رہا ہے نا. تو اسی طرح سے میرے دوستو، ہم جو اللہ والوں کو اپنے سر پر بڑا بناتے ہیں، تو چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ کسی کو اپنا رہبر، اپنا ولی بناؤ، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھا کرو، تو چونکہ اس حکم کی ہم تعمیل کر رہے ہیں اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کر، لہذا اللہ والوں کی بات مانا گویا کہ اللہ تعالیٰ کی بات ماننا ہے. اس لیے یہ نہ سمجھے وہ استحضار نہیں ہوتا، بس اس کو چونکہ اللہ والے سامنے نظر آ رہے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کونوا مع الصادقین، تم اللہ والوں کے پاس بیٹھا کرو، جب تم اللہ والوں کے پاس بیٹھو گے اور ان کی بات مانو گے تو گویا کن تم ہماری بات مان رہے ہو. اور رہی بات کہ اللہ والوں کی بات ماننے کا کیوں ہوتا ہے، بات یہ ہے کہ انسان کی جو توجہات ہیں، انسان کے جو افکار ہیں یعنی خیالات ہیں، فکریں، وہ پھیلی بھی ہوتی ہیں، منتشر ہوتی ہیں، تو اللہ والے کے پاس جب آتا ہے تو تمام اس کے منتشر خیالات میں یکسوئی ہو جاتی ہے. وہ کیسے؟ وہ شیخ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، پھر شیخ بھی درمیان سے ہٹ جاتا ہے، صرف اللہ ہی اللہ ہوتا ہے. آپ بتائیے، ایک آدمی ماں باپ کی بات مان رہا ہے، اب کوئی آدمی کہے ہوئے تم ماں باپ کی بات مان رہے ہو، اللہ کی مانو، وہ کہے گا عجیب آدمی تو، ارے بھائی ماں باپ کی بات ماننے کا حکم بھی تو اللہ کا حکم ہے، زیادہ ماں باپ کی خدمت کرنا اللہ تعالیٰ کی خدمت کرنا، کیونکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. تو اب وہاں پر سمجھ میں نہیں آتی، وہاں پر سمجھ میں آ جاتی ہے نا کہ جی ماں باپ کی خدمت اللہ تعالیٰ کا ہی حکم ہے، لہذا ماں باپ کی خدمت اللہ تعالیٰ کی محبت کے کھاتے میں لکھی جائے گی کہ نہیں. تو یہ تو روحانی باپ ہے، یہ جو شیخ اور مرشد ہو جو ہوتا ہے یہ روحانی باپ ہوتا ہے میرے پیارے دوستو، لہذا اس کی بات ماننا، اس سے محبت کرنا اور اس کے ارشادات پر عمل کرنا، جس بات سے منع کر اس کام کو نہ کرنا، یہ بھی اللہ تعالی کی محبت کے کھاتے میں لکھا جائے گا. اب ایک حدیث شریف سنیے، ایک صحابی سے سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ رات تم قرآن مجید بہت اچھا پڑھ رہے تھے، تو ان صحابی نے عرض کیا کہ اگر مجھ کو یہ معلوم ہوتا کہ آپ میری تلاوت کو سن رہے ہیں تو میں اور اچھا پڑھتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا عرض کیا کہ اگر مجھ کو یہ معلوم ہوتا کہ آپ میری تلاوت سن رہے ہیں. عبد الغنی کیا سر میں درد ہو رہا ہے کیا؟ تو یوں بیٹھو نا، اور ادھر کیوں چھپ رہا ہے؟ تھوڑا اور آ جاؤ سامنے، نیند تو نہیں آ رہی؟ سر میں درد تو نہیں ہے نا؟ بس پھر چھپنا مت. تو اس صحابی نے عرض کیا کہ اگر مجھ کو یہ معلوم ہوتا کہ آپ میری تلاوت سن رہے ہیں تو میں قرآن مجید کو اور عمدہ اور اچھا پڑھتا. تو بھائی عبادت کس کے لیے کی جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے. تو لیکن چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنا اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے کہ نہیں؟ اور یہ اللہ والے علماء ربانیین، سچے علماء، چکر باز دھوکے باز نہیں، اللہ والے علماء، یہ نائبین رسول ہیں میرے دوستو. اسی لیے سورہ حجرات میں، قرآن پاک میں، حدیث پاک میں اللہ والے علماء فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جتنے آداب ہیں وہ سب کے سب آداب علماء ربانیین اور اللہ والوں کے لیے بھی ہیں. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حکم ہے کیا کہ ان کے سامنے اپنی آواز کو پست رکھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آواز کو غزوہ صعد کرو پست رکھو. تو غزوہ صعد کرنا، آواز کو پست کرنا، یہ اللہ والوں کے سامنے، اپنے بڑوں کے سامنے، یہ بھی ان کا ادب ہے. اس طرح سے اور جتنے آداب ہیں وہ سب کے سب آداب اس کے اندر شامل ہے میرے دوستوں. تو پتہ یہ چلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ آپ نے اس پر کچھ منع نہیں فرمایا، ورنہ فرماتے ارے ظالم یہ تو اللہ کے لیے پڑھتا، مجھے کیوں دکھانے کے لیے کر رہا ہے. پتہ یہ چلا کہ اپنے مربی، اپنے مرشد کو دکھانے کے لیے کوئی عمل کرنا، یہ بھی اخلاص ہے. کہ شیخ کو دکھانے کے لیے کوئی کر رہا ہے خوش کرنے کے لیے، تو شیخ کو خوش کرنا، چونکہ یہ تعلق اللہ تعالیٰ کے لیے ہے میرے دوستو، اسی لیے شیخ کی خوشی یہ اللہ تعالیٰ کی خوشی ہے. اس لیے تو رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں خدمت او خدمت حق کردنا، اللہ والوں کی خدمت کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی خدمت کرنا ہے، گویا کہ اللہ تعالیٰ کی خدمت کرنا ہے. لیکن میرے دوستو شیخ اور مرشد جو ہو وہ سچا ہو، رہے بر مرشد کامل ہو، سچا ہو، اللہ والا ہو. اس کی شرط کیا ہے؟ اس کی شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو. نمبر ایک شرط تو یہی ہے. شیخ کامل کی پہچان کیا ہے؟ کہ وہ مسلمان ہو، مومن ہو. اس لیے کہہ دیا کہ کتنے ایسے لوگ ملیں گے جو ہیں ہندو، کافر ہیں، عیسائی ہیں، لیکن کہتے ہیں جی بڑے پہنچے ہوئے ہیں، اور لوگ ان کے پاس تعویذ لینے جا رہے ہیں. کیا کیا لینے جا رہے ہیں؟ ان کے پاس جا کر اپنے ایمان تک کو فروخت کر دیتے ہیں. اس لیے مومن ہو، نمبر ایک شرط. نمبر دو بات یہ ہے کہ صحیح العقیدہ ہو، اہل سنت والجماعت یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے طریقے پر چلتا ہو، یہ ہے اہل سنت والجماعت سے صحیح العقیدہ ہو، بدعتی نہ ہو. بدعتی اور بدعت کی کیا تعریف ہے؟ بدعت کی تعریف یہ ہے، سنت کی تعریف کیا ہے؟ کہ محبوب کو محبوب کے طریقے سے خوش کرنا یہ سنت ہے، محبوب کو محبوب کے طریقے سے خوش کرنا یہ سنت ہے، اور محبوب کو اپنے طریقے سے خوش کرنا یہ بدعت ہے. دادا شادی ہو، غمی ہو، لباس ہو، کھانا پینا ہو، اٹھنا بیٹھنا ہو، اپنی برادری کے معاملات ہو، تو اس برادری میں کے معاملات میں اللہ تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور خوشی اور صحابہ کے طریقے کے مطابق وہ کام انجام دینا یہ سنت ہے، اور اللہ تعالی کی مرضی کے خلاف، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف اور صحابہ کے طریقے کے خلاف کوئی طریقہ کرنا یہ بدعت ہے. کیونکہ آپ وہ محبوب کو کیسے خوش کر رہے ہیں؟ اپنی مرضی سے، اپنی مرضی سے، خاندان کی مرضی سے، برادری کی مرضی سے، یا قبیلے کی مرضی سے، یا شہر اور قوم یا وطن کی مرضی سے خوش کر رہا ہے؟ نہیں میرے دوستو، محبوب کو محبوب کے طریقے سے خوش کرنا یہ سنت ہے، اور محبوب کو اپنے طریقے سے خوش کرنا یہ بدعت ہے. دادا شیخ کی دوسری شرط یہ ہے، تو وہ کیا؟ کہ صحیح العقیدہ ہو. دو باتیں ہو گئی. نمبر تین بات، دین کا ضروری علم رکھتا ہو، دین کا ضروری علم رکھتا ہو. اور ضروری علم کیا ہے؟ جو فرض ہے اس کا حاصل کرنا فرض ہے، جو کام واجب ہے اس کا کام، اس علم کو سیکھنا واجب ہے. جیسے نماز کے مسائل، پتہ چلا کہ پیر صاحب کو نماز پڑھانی بھی نہیں آتی. ایک پیر صاحب تھے، اور ضروری بھی نہیں ہے پیر صاحب کو نماز پڑھانا، یہ بھی مسئلہ سن لیجئے گا. کتنے عالم ہیں جو عالم بہت بڑے ہیں نماز نہیں پڑھاتے، بلکہ پڑھا بھی نہیں سکتے. وہ پتہ ہے کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ جب مصلے پر کھڑے ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہمارا ہارٹ فیل ہو جائے گا. یہ عجیب بات ہے. اس لیے ہر آدمی نماز تھوڑی پڑھا سکتا ہے، عالم بھی ہو. کتنے علماء ہیں جو جب درس دیں گے بخاری شریف پڑھائیں گے علوم کے علوم، لیکن اگر تقریر کے لیے بٹھا دو تو کانپنے لگ جاتے ہیں. اس میں کوئی ایسی تعجب کی بات نہیں ہے، اس سے ان کے مرتبے میں، درجے میں کوئی کمی نہیں ہے. کیونکہ حضرت مولانا یوسف صاحب لدھیانی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، تقریر کرنا دو آدمیوں کا کام ہے، تقریر کرنا دو آدمیوں کا کام ہے، ایک تو بلا کا عالم ہو، ایک کیا؟ بلا کا عالم ہو، یعنی زبردست علم رکھتا ہو. اور فرمایا دوسرا یہ کہ بلا کا ڈھیٹ ہو، حیا ہو بے حیا. دوسرے پر تو میں بھی فٹ آتا ہوں. تو دوسرا کون ہے؟ جو بلا کا ڈھیٹ ہو، بے حیا، جو چاہے بکواس کرتا رہے، ہے نا؟ الحمد ایسے ہیں کرنے کو، جی بولے جائیں گے بولے جائیں گے، قرآن مجید کی ایک آیت پڑھیں گے، حدیث شریف پڑھیں گے، اور سر پیر کچھ نہیں ہوگا، بس وہ ترجمہ اور جو مقصد ہے وہ مقصد کچھ نہیں پتا کہ کیا یہ آیت کس مقصد کے لیے ہے، یہ حدیث شریف کس مقصد کے لیے، بس ترجمہ کر لیا. تو یاد رکھنا، صرف ترجمہ کرنا کافی نہیں ہوتا، جب تک اس مضمون کو پورا نہ سمجھے. دیکھو اس کو اٹھاؤ بھائی، کیا آپ کہیں سفر کر رہے ہیں کیا؟ بس میں اصل میں ہوتا ہے نا، تو بس میں جھٹکے لے رہا ہوتا ہے. شادی ہو گئی آپ کی؟ کمال ہے. اچھا یہی وجہ نیند اڑی ہوئی ہے، رات بھر بیوی کے انتظار میں جاگتے رہتے ہیں کہ شاید ابھی آسمان سے نازل ہو جائے. رات کو سویا کرو، دھیان میں آؤ، چوکس بیٹھو، سمجھ گئے؟ اگر کوئی پاسپورٹ آفس میں جائے اس کا نمبر لگ جائے اب وہ سو رہا ہے، تو پاسپورٹ والے کیا کہیں گے؟ کہیں گے اپنی مرضی سے تم سو رہے تھے، ہمارا کیا ہے؟ اس لیے ادب دین کا، ہوشیار رہو. نسوار کھاتے ہو؟ استغفر اللہ، توبہ کرو. نسوار نہیں کھاتے؟ شرم نہیں آتی؟ بتاؤ کیسا پٹھان ہے یہ، نسوار نہیں کھاتا. آج کل سارے دو نمبر ہیں. اچھی بات ہے نہ کھانا کہ پٹھان کے علاوہ تھوڑی ہے نسوار کھانا، کوئی کمال کی چیز تھوڑی ہے اپنے منہ کو بدبودار کرنا، گندا کرنا، بلکہ اپنے منہ کو سگریٹ سے، نسوار سے صاف رکھنا چاہیے اپنے منہ کو، تاکہ اللہ تعالیٰ کے نام لے سکے. بدبودار جگہ پر نام لینے کی اجازت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کا نام بدبودار منہ سے لینا کتنی بڑی گستاخی اور بے ادبی ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، اسی طرح سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اپنے لباس کو بھی صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ لباس کا حکم یہ نہیں ہے کہ اعلیٰ درجے کا لباس پہنے، اپنی حیثیت کے موافق لباس پہنے، لیکن لباس ہو صاف ستھرا، میلا اور گندا نہ ہو۔ اور نہانے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، غسل کا، کیونکہ جو بدبو ہوتی ہے میرے دوستو، بدبو سے جو انسان کو تو تکلیف ہوتی ہے، فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے لباس کو صاف ستھرا رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ افضل اعلیٰ درجے کا لباس پہننا یہ ضروری نہیں ہے کہ بڑھیا لباس ہو، یہ کوئی نہیں وہ ہے۔ لباس بڑھیا ہونا نہیں ہے، لباس کا صاف ستھرا ہونا کہ جس سے انسان کو تکلیف نہ ہو، کیا بیٹھا کہیں بدبو آ رہی ہے اگلے کو تکلیف ہو رہی ہے، اور یا فرشتے ہیں، فرشتوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے لباس سے، بدبو سے۔ تو میرے پیارے دوستو، تیسری شرط کیا ہے کہ دین کا ضروری علم رکھتا ہو۔ اس پر سناتا ہے کہ ایک پیر صاحب تھے، وہ جناب نماز پڑھتے نہیں تھے، تو ایک عالم نے کہا کہ تمہارے پیر کو نماز پڑھانی نہیں آتی ہے۔ تو لوگوں نے اس کو کہا، اس نے کہا کیوں نہیں آتی ہے؟ انہوں نے کہا بہت اچھا، ابھی پڑھا کے دکھاتے ہیں۔ اب نماز میں جو ہے نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھتے پڑھتے ہٹ 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 ایسے آواز نکالی۔ اب جب نماز ختم ہوئی تو لوگوں نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ اصل میں کعبہ شریف میں کتا گھس رہا تھا، میں اس کو نکال رہا تھا۔ اچھا بھائی، وہیں پر ایک صاحب تھے، وہ بھی اس کے مرید تھے، انہوں نے جا کر اپنی بیوی کو بتایا۔ اچھا، اس کی بیوی جو ہے وہ صحیح العقیدہ تھی، وہ پیروں کی چکر بازیوں کو سمجھتی تھی، تو اس نے جا کر بتایا کہ ہمارے حضرت تو اتنے پہنچے ہوئے ہیں، اتنی کرامت والے ہیں، کعبہ شریف سے کتا نکالا۔ اچھا، اتنی دور تک نظر، کہا تیرے پیر کی تو دعوت کرنی چاہیے۔ اس نے کہا ہاں شاباش، تو ہے صحیح، تجھے بھی صحیح حصہ ملے گا۔ اس نے کہا بہت اچھا۔ اب اس نے کیا کیا کہ کھانا تیار کیا، تمام مریدین کا کھانا تیار کیا، اور ہر کھانے کے اوپر خوب شاندار بوٹی مرغی کی ٹانگیں رکھ دی، اور پیر صاحب کا تھال رکھا زیادہ بڑا، مریدوں کا رکھا چھوٹا۔ یہ اور بات ہے کہ آج کل جو مریدین ہیں وہ پیر سے پہلے مرغی کی ٹانگ پر ہاتھ مارتے ہیں، جلدی سے جھپٹ لیتے ہیں۔ یہ اور بات ہے، آج کل کے مریدین دیکھتے نہیں، پیر کو دیکھتے نہیں کہ وہ ان کو دیکھ رہا ہے، بس لگے ہوتے ہیں بے شرموں کی طرح کھانے میں۔ اب جو ہے اس نے پیر کا جو تھال تھا وہ بڑا رکھا برتن، اور مریدین کے چاول کے اوپر بوٹیاں، اور پیر کے چاول کے اوپر کوئی بوٹی نہیں تھی۔ جو پیر صاحب کے سامنے کھانا آیا، اس نے مریدوں کی پلیٹیں دیکھی اور اپنی پلیٹ دیکھی، اس نے کیا کیا، پھر اس نے کہا چلو بھائی کھانا زیادہ اندر ہوگی، اس نے انگلی اندر ڈالی، تو جہاں تک انگلی جا سکتی تھی وہاں جا گئی، تو کسی بوٹی سے نہ ٹکرائی۔ تب تو اس نے میزبان سے کہا، او نالائق، نا ہنجار، گستاخ، جلا کے خاک نہ کر دوں تو داغ نام نہیں، تو نے پیر کی یہ کرام کیا، مریدوں کو دیتا ہے بوٹی بلکہ بوٹے، اور مرید کو دیتا ہے کھوٹا، مرید کو دیتا ہے بوٹا اور پیر کو دیتا ہے کھوٹا۔ اس کے بعد اس کی بیوی جو تھی، اس نے کہا نہیں حضور، اندر بوٹی موجود ہے، جھوٹ بولتی ہے، تیری گدی سے زبان نکال لوں گا۔ عورت نے کہا نہیں حضور، موجود ہے، پردے سے تھی۔ اس نے کہا کہ یہ لے کر آؤ، اس نے وہیں رکھا، اپنا ہاتھ نکال کر اس نے اس کے اندر ہاتھ ڈالا اور بوٹیاں باہر نکال دی، کیونکہ وہ بوٹیاں اس نے چاول کے ذرا زیادہ نیچے رکھی تھی، بالکل نیچے۔ تب اس نے کہا کہ تیرا پیر عجیب ہے، یہاں بیٹھ کر اس کو مکہ شریف کا کتا نظر آ گیا، لیکن پلیٹ کے اندر اس کو بوٹیاں نظر نہیں آئیں۔ تو ایسے بھی چکر باز پیر ہوتے ہیں میرے دوستو، ایسے بھی۔ اور جعلی پیر ہونا کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، جعلی پیر بھی ہوتے ہیں، جعلی ملا بھی ہوتے ہیں. جیسے جعلی ملا ہے، آپ اس کو 500 کا نوٹ دکھائیں، وہ آپ کی مرضی کا مسئلہ بھی بتا دے گا. اور جعلی ملا کے لیے مولوی ہونا شرط بھی نہیں ہے. ایک صاحب تھے، ان کا ایک مسئلہ تھا، تو وہ مسئلہ جو ہے انہوں نے ایک مولوی صاحب سے پوچھا. اچھا، پہلے تو انسان جو مسئلہ معلوم ہے کہ مولوی مجھے منع کرے گا، وہ مسئلہ پوچھے گا ہی نہیں. کہ جس مسئلے کے بارے میں معلوم ہے مولوی مجھے منع کرے گا تو وہ پوچھے گا ہی نہیں. اور اگر پوچھے گا تو ایک صاحب سے، انہوں نے مولوی صاحب سے مسئلہ پوچھا، انہوں نے اس کی مرضی کے خلاف دے دیا. وہ دوسرے مفتی صاحب کے پاس گئے، انہوں نے بھی خلاف دیا. وہ تیسرے کے پاس گئے، انہوں نے بھی خلاف دیا. یہاں تک کرتے کرتے 10 مفتی کے پاس گئے، چین نہیں آیا. 10 مفتی کے پاس گئے اور 10 کے 10 مفتی نے منع کیا کہ یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے. اب ان کو چین ابھی بھی نہیں آ رہا. ان کے محلے کے اندر ایک صاحب تھے جو نہ عالم تھے، نہ حافظ تھے، نہ مولوی تھے. بس رومال کندھے پہ ڈال کر، شلوار گھٹنوں تک چڑھا کر، ہاتھ میں تسبیح لے کر، داڑھی رکھی ہوئی، اور بس چلتے تھے. تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ بھائی، میں ایک بہت مصیبت میں گرفتار ہوں، آپ کا اس مسئلے کے بارے میں کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا، کیا تم بہت مجبور ہو کیا؟ انہوں نے کہا، ہاں مجبور ہوں. کہا، ہاں ٹھیک ہے، گنجائش ہے. انہوں نے کہا، جزاک اللہ، آپ کو جزائے خیر دے، ہدیہ بھی دیا ان کو. تو انسان یہ کرتا ہے کہ جو ہے نا، پتا یہ چلا کہ ملا ہے نہیں، بس اپنی مرضی کا دیکھا، تبلیغ میں چلا لگا لیا، یا حاجی صاحب بن کے آ گئے، رومال کندھے پہ دیکھ لیا، اس نے کہا بڑے علامہ صاحب تو یہ ہیں. اب وہ چاہے مولوی دین جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، بس داڑھی دیکھی، مسئلہ پوچھ لیا. ایسے شخص کے لیے مسئلہ بتانا حرام ہے، حرام. اور ایسے شخص سے تو مسئلہ پوچھنا بھی جائز نہیں ہے. خیر، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ میرے پیارے دوستو، دین کا ضروری علم رکھتا ہو، شیخ کے لیے مفتی ہونا شرط نہیں ہے، عالم ہونا شرط نہیں ہے، دین کا ضروری علم رکھتا ہو. جیسے نماز کے مسائل ہے، اگر شیخ کو علم مسائل کی ضرورت پڑے گی، حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ سے حضرت گنگوئی بیعت ہوئے، تو حضرت گنگوئی سے کسی نے پوچھا کہ آپ تو عالم ہیں اور حاجی صاحب عالم نہیں ہے، پھر آپ ان سے کیوں بیعت ہوئے؟ فرمایا، میں علم کی وجہ سے بیعت نہیں ہوا، بلکہ اپنے علم پر عمل کرنے کے لیے جس قوت کی ضرورت ہے، وہ قوت لینے ان کے لیے ان کے پاس گیا ہوں. باقی رہی مسئلے کی بات، تو مسئلے تو حاجی صاحب ہم سے پوچھیں گے، کیونکہ حاجی صاحب انہی سے پوچھتے تھے، حضرت گنگوئی سے اور ماں قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ سے مسائل پوچھا کرتے تھے. پیر ہو کر اپنے مرید سے مسئلے پوچھتے تھے، لیکن مرید کا یہ عالم تھا کہ حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ پوچھا کہ وہ تو عالم نہیں، آپ عالم ہیں. فرمایا، وہ عالم نہیں ہے، عالم گھر ہیں، یعنی عالم بنانے والے ہیں. وہ عالم سازی کرتی ہیں، عالم سازی کرتے ہیں، عالم بناتے ہیں میرے دوستو. اور مزے کی بات سناؤں میں آپ کو. اچھا بھائی بتاؤ، میں مذکر ہوں مؤنث؟ بتاؤ نا، مذکر ہو نا. اب مزیدار سنو، میں پشاور میں گیا، وہاں اعلان لگایا کہ کراچی والا مولوی صاحب خطاب کریں گی. میں نے لوگوں کو کہا وہاں پر، میں نے کہا ظالموں، تم نے مجھے آ کر یہاں کیا بنا دیا؟ وارفتہ شوق کو الٹا نظر آتا ہے، وارفتہ شوق کو الٹا نظر آتا ہے، مجنو نظر آتی ہے، لیلا نظر آتا ہے. دادا انہوں نے اشتہار میں ایسے ہی لکھا. میں نے جو بیان ہوا نا وہاں پہ، آپ اس بیان میں سنے، اس میں بھی یہی ذکر ہے. میں نے لوگوں سے کہا، میں نے کہا تم نے تو مجھے آ کر یہاں بنا دیا کہ مولوی صاحب خطاب کریں گی. میرے پیارے دوستو، وہ شیخ جو ہے وہ دین کا ضروری علم رکھتا ہو. تین شرطیں ہو گئی. نمبر چار شرط یہ کہ وہ کسی اللہ والے کا صحبت یافتہ ہو. دادا شیخ سے پوچھے کہ بھائی آپ کا شیخ کون ہے، آپ کا پیر اور مرشد کون ہے، آپ نے کس سے اصلاح کروائی ہے؟ تو یہ بازے لوگ ہیں، پیر کو چھپاتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے پاس، ہم کو نسبت ویسی حاصل ہے، یعنی ہمارا پیر ڈائریکٹ شیخ عبد القادر جیلانی سے ہمارا رابطہ ہے. تو میرے پیارے دوستو، اگر کوئی آدمی ایسے جہاز پر بیٹھے کہ جس پر پائلٹ نہ ہو، اور اعلان ہو جائے کہ راشد مینار شہید، جنہوں نے نشان حیدر حاصل کیا تھا، وہ اپنی قبر سے توجہ ڈالیں گے اور جہاز اڑے گا، اس جہاز پر کوئی بیٹھے گا؟ تو میرے پیارے دوستو، اصلاح زندہ پیر سے ہوتی ہے،
جو اولیاء اللہ انتقال فرما چکے ہیں، میں واللہ قسم کھا کر کہتا ہوں ان اولیاء اللہ کی برکتوں سے ہم محروم نہیں رہ سکتے. ان کی قبر پر اگر ہم حاضری دیں، ان سے اللہ تعالیٰ سے وہاں جا کر یہ دعا مانگے کہ اللہ یہ آپ کا پیارا بندہ ہے، یہ آپ کا نیک بندہ ہے، اس کے صدقے میں مجھ پر اپنا فضل و مہربانی فرما دیجئے، تو اللہ تعالیٰ اس اپنے ولی کی برکت سے ہمیں محروم نہ فرمائیں گے. اتنا اللہ تعالیٰ نے ان اولیاء اللہ کا شرف اور کرم رکھا ہے. لیکن میرے دوستو، ان کی عظمت سراخوں پر ہے، اس کے باوجود زندہ شیخ سے جو ہے وہ زندہ پیر سے اصلاح ہوتی ہے، ہو گئی نا. دادا چوتھی شرط کیا ہے؟ کسی اللہ والے کا صحبت یافتہ بھی ہو، اسے پوچھو بھائی تیرا پیر کون ہے، اور جو پیر چھپائے اس کا مطلب کیا ہے؟ کچھ گڑبڑ ہے. کہا نہیں ہم خود بن گئے ہیں. اگر کوئی کسی سے پوچھے ہاں بھائی تیرا ابا کون ہے، کہا نہیں میں خود ہی پیدا ہو گیا ہوں. جو خود ہی پیدا ہو گیا اس کو کیا بولتے ہیں بھائی؟ نامی گرامی بولتے نا، گرامی بولتے نہیں بولتے، نمک حرام کا جو. اور عرب کے اندر چور کو پتا ہے کیا بولتے ہیں؟ عرب کے اندر چور کو حرامی بولتے ہیں. جو چوری کرتا ہے نا وہ حرامی کہلاتا ہے، حرام کام کرتا ہے نا چونکہ، اس لیے چور کو حرامی بولتے ہیں. بس یہ بھی وہی ہے جو خود پیدا ہو گیا. تو میرے پیارے دوستو، چوتھی شرط یہی ہے کہ کسی اللہ والے کے ساتھ رہو. نمبر پانچ، پانچویں شرط یہ ہے کہ اس کو، اس اللہ والے نے اجازت بھی دی ہو کہ تم اب لوگوں کو بیعت کر سکتے ہو، اصلاح کر سکتے ہو، بیعت کر سکتے ہو، اجازت یافتہ بھی ہو. پانچ شرط ہو گئی. نمبر چھ شرط، نمبر چھٹی شرط یہ ہے کہ اس زمانے کے، اس کے زمانے کے جو انصاف پسند علماء ہیں اور انصاف پسند لوگ ہیں، جو دین کا شعور رکھتے ہیں، دین کی فہم رکھتے ہیں، پی ایچ ڈی ایم ایس سی نہیں، جن کے پاس دین کی عقل موجود ہے، دینی فہم موجود ہے، جن کی عقلوں میں، دل میں نور ہے، تو اس زمانے کے ایسے لوگ اس کو اچھا سمجھتے ہو، کہاں یہ ٹھیک ہے. اور جس پیر کے بارے میں مولوی سے پوچھا جائے کہ جناب مولوی صاحب وہ فلاں آدمی کیسا ہے، کہتے ہیں یار ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا، کچھ گڑبڑ معلوم ہوتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ موجود ہے. کیونکہ جس کے پاس علماء نہ بیٹھتے ہوں، جس کے پاس علماء نہ آتے ہوں، میرے دوستوں وہ گڑبڑ بات ہوتی ہے. اس لیے کیونکہ مولوی جہاں کے شک والی چیز ہو وہاں نہیں جاتا، پھر شک والی چیز پر مولوی نہیں جاتا. تو چھ تو ہو گئے نا، کہ انصاف پسند العلماء اس کو اچھا سمجھتے ہو. نمبر ساتویں شرط یہ ہے، ساتویں شرط میرے پیارے دوستو یہ ہے کہ اس کے پاس کے جو بیٹھنے والے ہیں، روزانہ آنے جانے والے لوگ ہیں، ان میں سے اکثر کی حالت شریعت اور سنت کے مطابق ہو. یعنی ان کا لباس، ان کی نمازیں، ان کا چلنا پھرنا، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا گناہ سے بچنا، یہ چیز علام بتاتی ہو. اگر دو چار گندے انڈے نکل آئے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، اکثر کی حالت. لیکن اکثر ان میں سے کیسے ہو؟ جو روزانہ بیٹھنے والے ہوں. یہ نہیں کہ ہفتے ہفتے مہینے میں جو ایک دفعہ آتا ہو وہ مراد نہیں ہے، اور جو صرف بیان میں بیٹھتا ہو وہ مراد نہیں ہے میرے دوستو، بلکہ اس سے مراد وہ ہے جو شیخ کی جلوت میں بھی اور خلوت میں بھی رہتا ہو، اس سے مراد وہ لوگ ہیں. کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا اصلاحی تعلق ہے، کیونکہ بیان میں جو آتے ہیں وہ صرف بیان سننے آتے ہیں، ان کا اصلاحی تعلق نہیں ہوتا. اصلاحی تعلق اس کو کہتے ہیں کہ وہ اپنی اصلاح کرواتا ہو، اپنے حال کی اطلاع کرتا ہو کہ جی میرے اندر یہ خرابی موجود ہے، میرے اندر یہ برائی موجود ہے، آپ اس کی مجھ کو اس کی علاج بتا دیجئے. اب شیخ نے اس کا علاج اس کو بتایا، اب شیخ نے جو بات اس کو کہہ دی، سردی ہو، گرمی ہو، دھوپ ہو، چھاؤں ہو، دن ہو، رات ہو، اپنے شیخ کی بات کے خلاف نہیں کرے گا، اس کو کہتے ہیں اتباع. لہذا اپنے حال کی اطلاع بھی کرتا ہو. جو مرید تو ہو گیا لیکن اپنا حال چھپاتا ہے، بتاتا نہیں ہے، یا شیخ کے پاس آتا نہیں ہے، یا شیخ کو، بعض مریدین ایسے بھی ہیں جو شیخ کو دیکھ کر چھپ بھی جاتے ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں، ایسے بھی مریدین ہیں جو کہنے کو تو مرید ہیں لیکن شیخ کو دیکھ کر چھپ جاتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ مرید ہے، یہ مرید نہیں ہے، بلکہ یہ مرید ہے، مرید دھتکارا ہوا، نکلا ہوا. ایسے بھی لوگ ہیں، اس شیخ کو دیکھ کر چھپ جاتے ہیں، شیخ کو دیکھ کر گڑبڑ کرتے ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں. تو لہذا شیخ کا سے اصلاحی تعلق رکھنے والا مراد ہے. اصلاحی تعلق کے کیا معنی؟ اپنے حال کی اطلاع کرتا ہو کہ جی میرے اندر یہ خرابی موجود ہے، کہ تم نے بیان میں جو بتایا تھا یہ جو بات ہے میں نے پڑھی تو پتا چلا کہ جی برائی تو میرے اندر موجود ہے، میرے اندر حسد کا مادہ ہے، میرے اندر تکبر ہے، میں بد نظری کرتا ہوں، میں دل میں گندے خیالات پکاتا ہوں، میں شرعی پردہ نہیں کرتا. یہ مرید ہے، یہ اصلی مرید ہے جو شیخ کو اپنے حال کی اطلاع کرتا ہے، اور جو ظالم چھپاتا ہے یہ مرید نہیں، یہ مرید ہے. اور شیخ نے بتایا کہ تیرے اندر یہ بیماری ہے، یہ ظالم کو اتنی توفیق نہیں ہے کہ شیخ کی مرضی کے خلاف کام کرے تو شیخ سے معافی مانگے، حالانکہ شیخ کے حقوق میں سے کہ اگر اس کے ادب اس کی نافرمانی کرے تو اسے معافی بھی مانگے، یہ بھی شیخ کے حقوق میں سے اور ادب میں سے ہے کہ اسے معافی بھی مانگے، پاؤں پکڑ کر معافی مانگے. اور یہ نہ سمجھے کہ ہم خاموش رہے تو بس یہ کافی ہو گیا. تو اس لیے اصلاحی تعلق رکھنے والے مراد ہے، اصلاحی تعلق رکھنے والے مراد ہے. ہاتھ میں ہاتھ دینے والے تو بہت ہو جاتے ہیں اور بیان سننے والے تو بہت آ جاتے ہیں، لیکن مرید ہو اور وہ بھی اصلی مرید ہو. اصلی مرید وہ ہے جو شیخ کو اپنے حالات کی اطلاع کرتا ہو، اپنی کیفیت بتا رہے کہ جی میں ذکر کے شیخ آپ نے ذکر بتایا، میں ذکر کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا. یہ بھی اصلی مرید ہے جو نہیں بتاتا کہ میں نہیں کر رہا، وہ بتاتا ہے کہ شیخ میں ذکر نہیں کر رہا. یہ بھی اصلی مرید ہے کہ اپنی کیفیت بتا رہے کہ میرے اندر یہ کمی ہے. یہ بھی مخلص ہے بندہ اور اپنے حال کی اطلاع کر رہا ہے. تو شیخ کے حقوق کیا ہیں؟ شیخ کا حق ہے کہ اس کو اطلاع کرے کہ جی جو بات آپ نے بتائی میں کر رہا ہوں، جو بات آپ نے منع کیا میں نہیں کر رہا، جو یہ کام ہے اس سے بچ رہا ہوں. پھر اس شیخ نے جو بتایا اس پر عمل کر رہا ہے. یہ ہوتا ہے میرے دوستوں. میرے مرشد نے سنایا کہ حضرت ماشاء شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ 104 بخار تھا، 104 بخار. فرمایا کہ میرے شیخ نے مجھ سے فرمایا کہ محراب کے اندر تکیہ لگاؤ، گدا لگاؤ، میری تسبیح لا کر دو، قرآن مجید لا کر دو، قصیدہ بردہ دو، مناجات مقبول دو. بس حضرت نے اپنے سارے معمولات پورے کیے 104 بخار کی حالت میں، 104 بخار کی حالت میں سارے معمولات پورے کیے. پھر جب معمولات پورے کیے اس کے بعد رونے لگے اور رو کر فرمایا کہ میرے شیخ تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ کرنے کے کام تو کرنے سے ہوتے ہیں، کرنے کے کام تو کرنے سے ہوتے ہیں. میرے شیخ نے فرمایا کہ دیکھو یہ ہے وہ لوگ جو اپنے شیخ اور اپنے مرشد اپنے پیر کی بات پر جان دیتے تھے، 104 بخار میں بھی اپنے شیخ کے عمل کو نہیں چھوڑا. مر رہے ہیں حالانکہ گنجائش موجود ہے، لیکن محبت کا کیا کریں جناب، یہ غلو نہیں، اس کا نام محبت ہے میرے پیارے. تو اصلی مرید کون ہے؟ جو تعلق رکھتا ہو، اطلاع کرے، اتباع کرے. اطلاع اور اتباع اعتقاد و انقیاد، اور وہ اعتقاد رکھے کہ میری اصلاح صرف میرے شیخ سے ہوگی، سارے عالم میں میری اصلاح کسی سے نہیں ہوگی، میری اصلاح کے لیے جو مفید ہے وہ میرا شیخ اور مرشد ہے. یہ اعتقاد ہو اس کا. نیک گمان رکھے، نیک گمان کیا رکھے؟ کہ میرا شیخ اس زمانے کے اونچے درجے کے اولیاء اللہ میں سے. یہ نیک گمان بھی رکھے، یہ بھی ضروری ہے. جس کو اپنے شیخ سے جتنا زیادہ حسن ظن ہوتا ہے، میرے شیخ نے فرمایا اس پر اللہ تعالیٰ کا اتنا زیادہ فضل و مہربانی ہوتی ہے. اور انقیاد ہو، انقیاد یعنی شیخ کی بات پر سر جھکائے، سر تسلیم. کہ شیخ نے فرمایا یوں کہا نہیں حضرت ایسے نہیں ایسے ہے، ایسے نہیں ایسے ہے. وہ جیسے بیل ہوتا ہے نا، بیل کو مالک یہاں کا سیٹ رہا ہوتا ہے وہ وہاں جا رہا ہوتا ہے، تو یہ بھی بیل ہے. پھر مالک کیا کرتا ہے؟ اس کو ڈنڈے لگاتا ہے. تو ہو گیا نا. تو پتہ یہ چلا کہ اکثر مریدوں کی حالت شریعت و سنت کے مطابق ہو. اگر دو چار گندے انڈے نکل آئے، دو چار گندے انڈے نکل آئے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. گندے انڈے سے کیا مراد ہے؟ گندے انڈے سے کہ کسی کی داڑھی درست نہیں ہے، کسی کی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہے، لباس سنت کے مطابق نہیں ہے، پتا چلا شرعی پردہ نہیں کرتا، بھابھی سے بھی آنکھ لڑا رہا ہے اور جو ہے وہ عورتوں کو بھی دیکھتا ہے، گھر میں ٹی وی بھی رکھا ہوا ہے، تو یہ دو چار گندے انڈے نکل آئے. اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ ابھی ذرا اس کا عشق کچا ہے، ابھی اس کے انڈوں کو صحیح گرمی ملی نہیں ہے، اس لیے اس سے چوزا نکل نہیں رہا. ہو گیا نا. نمبر تو میں بھول گیا، سیاں سات نمبر تھا کیا کہ اس میں سے اکثر مریدوں کی حالت اچھی ہو. نمبر آٹھ یہ کہ اس کے پاس بیٹھ کر اللہ تعالی کی محبت میں اضافہ معلوم ہو، ایمان میں ترقی معلوم ہو اور دنیا کی محبت میں کمی معلوم ہو. ابھی میں سفر پر تھا تو ایک دوست ہیں اسلام آباد کے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ کوئی ایسا وظیفہ دے دو کہ میرا دکان میں دل لگ جائے. میرا دکان میں دل نہیں لگتا. کوئی ایسا وظیفہ دے دو کہ میرا دکان میں دل لگ جائے. درانی صاحب سنیے گا جواب. تو میں نے ان سے عرض کیا، ارے ظالم، یہ جو محنت کی جا رہی ہے ساری محنت اس لیے کی جا رہی ہے کہ دل دکان سے نہ لگے، اللہ سے لگے. تیرا تجھے یہ نعمت مل رہی ہے اور تو کہہ رہے کہ دکان سے دل لگ جائے. واہ. یعنی جو ہمیں محنت داری جس کے کر رہے ہیں کہ دل دکان میں نہ لگے. میں نے کہا میاں دکان میں دل نہ لگے، جسم دکان کو دو، آنکھ دکان کو دو، ہاتھ دکان کو دو، لیکن دل اللہ تعالی کو دو. ہاتھ سے کام کرو، ہاتھ سے کام کرو، زبان سے کام کرو، آنکھ سے کام کرو، جہاں ضرورت ہے، لیکن دل کسی کو نہ دو. دل مدے اللہ، کیا فرماتے ہیں کہ دل اللہ کے سوا کسی کو مت دو، دل اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو مت دو، سب کچھ دے دو لیکن دل صرف اللہ تعالیٰ کو دو. میں نے کہا یہ ظالم، یہ نعمت تجھ کو مفت میں مل رہی ہے اور تو اس نعمت کی ناقدری کر رہا ہے. تو ہو گیا نا صاحب کہ اس کے پاس بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی محبت میں اضافہ اور دنیا کی محبت میں کمی معلوم ہو. اے شیخ کامل کی پہچان نمبر 9، 8 ہو گئے نا نمبر، نمبر 9 یہ کہ اس سے مناسبت بھی ہو. مناسبت کی کیا معنی ہے؟ مناسبت کے معنی یہ ہیں کہ اس کو دیکھنے سے اچھا معلوم ہو، اس کی بات سننے سے اچھا معلوم ہو. اگر وہ ڈانٹے، وہ ڈانٹے تو وہ ڈانٹ بھی اچھی لگے. ان کو آتا ہے میرے پیار پہ غصہ، ان کو آتا ہے میرے پیار پہ غصہ اور مجھے ان کے غصے پہ پیار آتا ہے. دیکھا صاحب نے کیسا رومانٹک، دیکھا آپ نے مناسبت کو کیسے پیش کیا. ان کو آتا ہے میرے پیار پہ غصہ اور مجھے ان کے غصے پہ پیار آتا ہے. ایسی مناسبت ہو کہ شیخ اور مناسبت کیا اعتراض نہ پیدا ہو. کیونکہ بزرگوں نے فرمایا، ملا علی قاری کی بات میرے شیخ اور مرشد نے سنائی کہ من اعتراض علی شیخہ، جس نے اپنے شیخ پر اعتراض کیا، ونظر الیہ احتقارا، اور اسے نظر حقارت سے دیکھا. فرماتے ہیں فلا یفلح ابدا، ایسا شخص کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتا، ایسا شخص کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. اگر شیخ کسی کی اصلاح کر رہا ہے، چاہے وہ ڈانٹے چاہے مارے، لیکن نہ اس مرید نہ دوسرے مرید کے دل میں بات آنی چاہیے کہ دیکھو شیخ کتنا ظلم کر رہا ہے. گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ ایک بات سناتے تھے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، عجیب محبت دیکھو کس کو کہتے ہیں. فرماتے کہ ایک مرتبہ حضرت گنگوئی خود سناتے ہیں، فرماتے کہ ایک دفعہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، میرے شیخ نے واقعہ سنایا کہ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کو روٹی کے اوپر ترکاری رکھ کر دے دی، کہا یہ لو کھاؤ، ادھر بیٹھ کے کھاؤ. اور فرماتے ہیں حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کہ حاجی صاحب مجھ کو کنکھیوں سے دیکھ بھی رہے تھے کہ مرید کے دل پر کیا گزر رہی ہے، یہ امتحان ہو رہا تھا. آج کل تو مرید کو پھول والی پلیٹ چاہیے، یعنی پیر کو دے دے گا گھٹیا پلیٹ اور خود اٹھائے گا شاندار والی پلیٹ، یہ تو عالم ہے. خود جلدی سے گرم گرم مال لے لے گا اور پیر کو دے گا ٹھنڈا مال. ہمارے یہاں بھی ایسے ہوا، ہمارے یہاں بھی ایسے ہوا، کھانا دیا، میں نے کہا میرے لیے کھانا بچا لینا، چند مریدوں کے حوالے کیا، سارے کھا گئے وہ. یعنی ان کو کہا اچھا حضرت آپ کا بھی، او معاف کیجیے گا، یہ عالم ہے. سوچو جو آدمی اتنا غافل ہو شیخ کے حقوق میں، یہ تو معاملہ ہے کہ انسان کے لیے بھی کھانا، ایک عام انسان کے بغیر بھائی اس کے لیے کھانا رکھ لینا تو کتنا ہے، پھر شیخ کا معاملہ ہو. ایسے مریدین ملتے ہیں الحمدللہ ہمیں بھی. حاجی صاحب اب مرید کو کیا چاہیے، جب تک کانچ والا گلاس نہ ملے مرید صاحب کی تو وہ ہوتی نہیں ہے. شیخ کے لیے پانی آئے گا، مرید خود ہڑپ کر جائے گا کہ شیخ کا آیا نسلے کا پانی، مرید صاحب بھی اسی میں سے پی رہے ہیں، تو کر خرچ کرنا اپنا پیسہ اسی پر. سنو میرے حضرت ایک دفعہ ریونین تشریف لے گئے، ریونین میں حضرت کے لیے میزبان نے پتہ نہیں 25-30 کلومیٹر دور سے دیسی انڈے منگوائے حضرت کی خاطر سے کہ چلو میرا پیر آیا میں اس کے لیے میزبان نے منگوائے، اور وہ انڈے لا کے فریج میں رکھ دیے. حضرت نے ناشتہ فرمایا، سو گئے. صبح اگلے دن ناشتے کا وقت آیا تو جب فریج کھولا تو دیکھا سارے انڈے گائے. اب بڑے حیران کہ بھائی حضرت کے لیے انڈے منگوائے تھے کہاں گئے، تو پتا یہ چلا، تحقیقات ہوئی تو پتا یہ چلا کہ سارے مریدین نے شیخ کی اتباع میں دیسی انڈے کھا لیے کہ جی ہمارا شیخ دیسی انڈے کھاتا ہے تو ہم بھی دیسی انڈے کھائیں. یہ دیکھا آپ نے صاحب، یہ عالم ہے مریدوں کا آج کل کے، کہ شیخ کمال میں ہڑپ کرنے میں ذرا کمی نہیں چھوڑتے. کہیں جب ایسا ہوا کہ کوئی چیز رکھی، وہ رکھی بتا بھی دیا، پتا چلا مریدین کو جی بڑی پیاس لگی تھی اس لیے ہم نے جوس پی لیا، کہ ہمارے شوگر کم ہو رہی تھی تو ہم نے 7 اپ پی لی، یہ آج کل کے مریدوں کا حال ہے. تو شیخ کے معاملے میں شیخ سے مناسبت پیدا ہو. تو حاجی صاحب رحمۃ اللہ نے جب دی تو حضرت گنگوئی خود فرماتے حضرت نے مجھ کو دی تو مجھے کناکھیوں سے بھی دیکھ رہے ہیں کہ اتنے بڑے عالم ہیں, اتنا بڑا وقت کا امام ہے, اور اس کے ہاتھ میں ایسے روٹی دے کر ترکاری دے کر بھنگیوں کی طرح بٹھا دیا. فرماتے ہیں حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ حاجی صاحب مجھ کو کناکھیوں سے دیکھ بھی رہتے ہیں لیکن حضرت گنگوئی فرماتے ہیں رونے لگے اور رو کر فرمایا کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اس وقت میرے دل میں ذرہ برابر بھی بات نہیں تھی بلکہ میں شکر ادا کر رہا تھا کہ میرے شیخ نے مجھ پر اتنا کرم فرمایا کہ مجھے یہ بھی دے دیا, ورنہ میں تو اس قابل بھی نہیں تھا. یہ تھے وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے کو مٹایا, جنہوں نے اپنے کو فنا کیا. خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں, نہیں کچھ اور خواہش میں آپ کے در پہ لایا ہوں, نہیں کچھ اور خواہش میں آپ کے در پہ لایا ہوں, مٹا دیجئے مٹا دیجئے, میں مٹنے ہی کو آیا ہوں. یا عالم ایسا ہو کہ شیخ مٹائے اور وہ مٹ جائے, اور بغیر مٹائے شیخ کے مٹتا خود انسان نہیں مٹتا. شکر اگر چینی میں ڈال دو خود گھل جائے گی. چمچہ چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ اسی طرح سے میرے دوستوں مٹانے کے لیے بھی اللہ والا چاہیے, مٹانے کے لیے بھی اللہ والا چاہیے, شیخ اور مرشد چاہیے. پتہ چلا اللہ والا کیوں؟ کیونکہ جو ہمارے گندے اخلاق ہیں, گندے اخلاق کو اچھے اخلاق سے تبدیل کرنے کے لیے مٹانا ضروری ہے میرے دوستوں. بغیر اس کے شکر, چاہے شکر گھلے گی نہیں اور چاہے میٹھی نہیں ہوگی. اسی طرح سے میرے دوستوں گندے اخلاق کو مٹانے کے لیے شیخ کی سختی بھی ضروری ہے. اس لیے میرے شیخ فرماتے ہیں کہ سختیاں شیخ کی ہیں فنا کے لیے, سختیاں شیخ کی ہیں فنا کے لیے. مت سمجھ مت سمجھ اس کو ہرگز ستم, یہ تجھ پر ظلم نہیں کر رہا. ارے ظالم تجھ پر مہربانی کر رہا ہے, تجھے فنا کر رہا ہے. جب تیرے اندر توازو پیدا ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ کا پیار تجھے نصیب ہو جائے گا. تو ہو گیا نا, کیا ہو گئی نوی شرط, کیا ہو گئی کہ اس سے مناسبت بھی ہو, اس کے پاس آنا جانا رکھے. یہ شیخ کا حق ہے, یہ شیخ کامل کی پہچان ہے. اب جب یہ شرطیں پوری ہو جائے اب کیا کرے؟ اب چشم بندو گوش بندو, اپنا آنکھیں بند کرے اور اپنی کان بھی بند کر لے ساری دنیا سے. اب اپنے شیخ کی اتباع کرے. ایک صاحب نے مجھ سے ہی کہا تھا, لو جی آپ پیر پرستی سکھاتے. میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو اب یہ کیا بات, اسی کی بس بات مانے جاؤ. میں نے کہا بھائی پیر بنانے کے لیے پہلے یہ شرطیں موجود ہیں. پھر میں نے یہ شرطیں گنوائی. میں نے کہا ایسا آدمی ملے گا دنیا میں؟ کہنے لگے ایسا ملنا تو بڑا مشکل کام ہے, ایسا آدمی ملنا تو بڑا مشکل کام ہے. میں نے کہا اگر مل جائے, میں نے کہا اگر مل جائے, کہنے لگا اگر مل جائے تو واقعی یہ اس لائق ہے کہ اس کی بات مانی جائے. میں نے کہا بس یہی سمجھ لو, یہی سکھایا جا رہا ہے, جب ایسا آدمی مل جائے اس کی بات مانو. ہر ایک کی بات ماننے کو تھوڑی ہم کہہ رہے ہیں تمہیں. جب ایسا آدمی جو ان شرطوں والا مل جائے, سوچو جو ان شرطوں سے گزر کر آیا ہوگا اس کا کیا عالم ہوگا. میری جو حالت ہونی تھی ہو چکی, میری جو حالت ہونی تھی ہو چکی. چلو ایک زمانے کو عبرت ہو گئی, اب اس سے اللہ کی محبت سیکھے, اب اس کی بات مانے. اب نہ چو کرے نہ چرا کرے. کیا وجہ؟ کچھ نہیں, جہاں بٹھا دے وہ کہہ دے, ایسا ہونا چاہیے. پھر میرے دوست حکیم الامت خانی فرماتے ہیں کہ جب شیخ کو مرید سے محبت ہو, مرید شیخ پر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو. مال تو بڑی چیز ہے, کیونکہ مرید یہ کہتا ہے, لوگ یہ کہتے ہیں کہ گر جا طلبی مذائقہ نیس, اگر جان مانگتے ہو تو حاضر ہے, اور اگر زر طلبی سخن دریت, لیکن اگر تم نے مال مانگا تو اس میں ہمیں کلام ہے. بھائی مال نہ مانگنا, چندان نہ مانگنا بھائی ہم سے. جان حاضر ہے, جان دے دیں گے, مال نہیں دیں گے. فرمایا کہ جو جب ایسا ہو کہ مرید جو ہے اپنے, بس ایک واقعہ سناتا ہوں ختم کر دو, اس واقعے کو سمجھو. امیر خسرو رحمت اللہ علیہ سلطان نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے عاشق مرید تھے. عجیب عشق کے عالم, بڑے واقعات ہیں. پھر انشاءاللہ بس ایک واقعہ بھی سناتا ہوں. ایک دفعہ امیر خسرو سفر پر تھے, بڑے تاجر بھی تھے, یہ نواب تھے, نواب رئیس تھے. سفر پر تھے تو ایک راستے میں ایک سرائے میں ٹھہرے, ایک سرائے راستے میں آئی اس میں ٹھہرے. تو جب وہ سرائے میں داخل ہوئے تو انہوں نے سرائے کے مالک سے کہا کہ بھائی یہاں سلطان نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ تو تشریف نہیں لائے, رکھتے؟ انہوں نے کہا نہیں. کہا اچھا یہاں کبھی تشریف تو نہیں لائے؟ اس نے کہا نہیں, یہاں زندگی بھر میں کبھی تشریف نہیں لائے. فرمایا اچھا. پوچھا مالک نے کہ کیا بات ہے؟ کہا یہاں مجھے اپنے شیخ کی خوشبو آ رہی ہے. سبحان اللہ. تو اس نے کہا کہ بھائی, امیر خسرو نے کہا ارے جا تو ذرا میں
دیکھو کون ہے. اب وہ خوشبو کے پیچھے پیچھے گھومتے ہوئے گئے, تمام کمروں کے جا رہے ہیں, ایک کمرے کے دروازہ کھٹکھٹایا. جب دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے ایک دیہاتی نکلا, سیدھا سادہ ایک آدمی دیہاتی نکلا. پوچھا جناب کیسے آنا ہوا؟ تو پوچھا انہوں نے کہ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ امیر خسرو نے پوچھا. انہوں نے کہا میں سلطان نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے پاس سے آ رہا ہوں. تو انہوں نے پوچھا کیا تمہارے پاس اپنے سلطان نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی چیز موجود ہے؟ اس نے کہا ہاں ہے. پوچھا کیا ہے؟ کہا یہ جوتے ہیں. وہ جوتے اٹھا کر لایا. تو سلطان امیر خسرو نے پوچھا یہ جوتے مجھے بیچو گے؟ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے تیار ہوں میں بیچنے کو. کیا قیمت دیں گے آپ؟ اس نے کہا بھا میں تجارت کا سامان لے کر آ رہا تھا, میرے اتنے گدھے خچر باہر کھڑے ہوئے, وہ خچر اور اس پر جتنا سامان ہے وہ سب تمہارا. وہ شخص تو مست ہو گیا. اس نے کہا اچھا. کہا اچھا ایک بات تو بتا, یہ جوتے تمہیں ملے کیسے؟ اس نے کہا بات یہ کہ میں سلطان نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا تھا, تو میری بیٹی کی شادی ہے, میرے پاس کچھ سامان تھا نہیں, تو میں نے حضرت سے درخواست کی کہ حضرت کچھ مدد فرما دیجئے. تو سلطان نے فرمایا اچھا بھائی آج جو ہدیہ آئے گا وہ ہم سب تمہیں دے دیں گے. کہا اللہ کی شان اس دن کوئی ہدیہ آیا ہی نہیں. تو سلطان نے دوسرے دن فرمایا اچھا بھائی آج جو آئے گا وہ تمہارا. دوسرے دن بھی نہیں آیا. تیسرا دن گزرا تو سلطان نے فرمایا آج جو آئے گا وہ تمہارا. کہا تیسرے دن بھی کچھ نہیں آیا. آخر جب شام ہوئی تو شیخ نے فرمایا کہ اچھا بھائی تم میرے جوتے لے جا, اب یہی میں تمہیں دے سکتا ہوں. تو یہ کہا یہ جوتے لے کر میں آ گیا. بس امیر خسرو نے اس جوتوں کو چوما, آنکھوں سے لگایا اور اپنے سر پر رکھا, ان جوتوں کو سینے سے دبا کر اپنے شیخ کے پاس پہنچے, سلطان نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے. تو سلطان نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ جب جور سے امیر خسرو کو آتے دیکھا تو فرمایا اے امیر خسرو تو نے سودا بہت سستا کیا ہے, تو نے سودا بہت سستا کیا ہے. میرے مرشد فرماتے ہیں کہ اہل دل کے جوتوں سے لگے ہیں جو خاک کے ذرے, اہل دل کے جوتوں سے لگے ہیں جو خاک کے ذرے, شرف حاصل ہے ان کو موتیوں پر تاج شاہوں کے. اہل دل کے جوتوں سے لگے ہیں جو خاک کے ذرے, شرف حاصل ہے ان کو موتیوں پر تاج شاہوں کے. اہل دل کے جوتوں سے لگے ہیں جو خاک کے ذرے, شرف حاصل ہے ان کو موتیوں پر تاج شاہوں کے. پر اسی سے میرے سمجھ لے, میرے پیارے دوستوں سمجھ لے کہ شیخ کی محبت کیا چیز ہوتی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
اللہ علیہ وسلم.